السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. آج خطبہ کا موضوع ہے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا واقعہ. تاریخ اسلام میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، ان واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ ہے جس نے صرف تاریخ اسلام کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا. اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے. ہجرت کا قصہ میں پہلے کئی خطبوں میں بیان کر چکا ہوں، آج کی نشست میں ہجرت کا قصہ ہم بیان نہیں کریں گے. آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہجرت کی حقیقت کیا ہے، اور ہجرت کا اثر کیا ہوتا ہے ایک عام انسان کی زندگی میں، اور معاشرے میں اس کا اثر کیا ہوتا ہے، امت میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ایسا واقعہ جس کے سبب سے پوری دنیا میں تبدیلی آئی. دنیا نے جو راستہ اختیار کیا ہوا تھا گمراہی اور ضلالت کا راستہ، ایک ایسے واقعے سے ساری دنیا پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ دنیا میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس واقعے کو سمجھا اور اس واقعے کے بنیادی پیغام پر عمل کرنا شروع کیا تو وہ گمراہی اور ضلالت سے بچ گئے، اور جس نے بھی اس سے منہ موڑا وہ گمراہی میں اور تاریکیوں میں دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی انہیں گمراہیوں میں ہوا. یہ تاریخی واقعہ جس نے دنیا کو بدل ڈالا، کیا اس تاریخی واقعہ نے میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ کیا میں بدلا ہوں؟ کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ انسان کب محسوس کرتا ہے کہ اسے بدلنا ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی خامیاں ہیں، کوئی نقص ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی خامیاں ابھی موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ دنیا دور کی بات ہے. کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے امت میں کوئی خامیاں موجود ہیں، کوئی نقص موجود ہے؟ کیا تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ان سوالات کے جواب ہم میں سے ہر عقل مند باضمیر مسلمان جانتا ہے لیکن جتنا کہ ہم جواب کو جانتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں. ہماری سوچ, ہماری جد و جہد, ہمارا سارا وقت کہاں پہ صرف ہو رہا ہے, کس کے لیے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور کیا ہمارے اس پوری محنت میں, اس جد و جہد میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ فائدہ نقصان کا معیار کیا ہے؟ کیا فائدہ سے مراد دنیا کا فائدہ ہے, دنیا حاصل کر لو, مال ہے, دولت ہے, گھر ہے, شہرت ہے, صرف دنیا کو اکٹھا کرنا ہی کامیابی ہوتی ہے, یا آخرت کی کامیابی بھی لازمی ہے؟ اس تاریخی واقعے نے دنیا کو اس لیے بدلا ہے, اور یہ سب سے بڑا واقعہ اس لیے ہے کہ اس واقعہ کا بنیادی پیغام ہے کہ جس مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا وہ اس مقصد کو اپنا لے اور اسی پر قائم رہے, کامیابی اسی میں ہے اور نجات بھی اسی میں ہے. ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں؟ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ کس لیے آیا ہوں؟ وجود کا مقصد کیا ہے میرا اور آپ کا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو الا یہ کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے. توحید عبادت ہی بنیاد ہے اور بنیادی مقصد ہے ہمارے وجود کا. اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو آج ہم بھی نہ ہوتے بلکہ پوری کائنات نہ ہوتی. مخلوقات میں سے مکلف جن اور انس ہیں, شریعت کی تکلیف انہوں کے کندھوں پر ڈالی گئی. کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا میرے زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز توحید ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے, آخرت کی فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا, الا لیعبدون, توحید عبادت کے لیے. یعنی دو لفظ میں توحید عبادت کیا ہے؟ کہ سارے کی سارے عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, سارے کے سارے عبادات. اور عبادات کے تین ارکان ہیں ہر عبادت کے, محبت ہے, امید ہے اور ڈر ہے. جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ان تینوں ارکان اور بنیادوں پر, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اچھا دے گا اور بہتر دے گا, اور اس ڈر سے اگر کہیں کوتاہی ہو جاتی تو وہ پھر پکڑ بھی ہو سکتی ہے, اور پکڑ اللہ تعالیٰ کی بہت سخت ہے. تو یہ دل, کیونکہ یہ تینوں دل کے اعمال ہیں, محبت, ڈر, امید, دل کے اعمال ہیں, تو یہ دل اپنے رب سے جڑ ہی جاتا ہے مسلسل. عبادت کیوں لازمی ہے, کیوں مقصد ہے ہمارے وجود کا؟ اس لیے کہ دل جسم کا سب سے اہم ترین حصہ ہے, گورنر ہے پورے جسم کا, پورا جسم دل کے تابع ہے. جب دل اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر پورا جسم فرمانبردار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے الا لیعبدون, تاکہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا سب سے اچھا فرمانبردار بن جائے, اپنا سر جھکانے والا بن جائے احکامات کے سامنے. نماز عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, صدقات خیرات عبادات ہے, والدین سے حسن سلوک کی عبادت ہے, سارے کے سارے عبادات ہیں, دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, قربان عبادت ہے, نظر و نیاز عبادت ہے, ساری کے سارے عبادات, محبت عبادت ہے, امید عبادت ہے, ڈر عبادت ہے, توکل عبادت ہے, چاہے عبادات زبان کا قول ہو, چاہے عبادات جسم کا عمل ہو, چاہے عبادت دل کا قول یا عمل ہو, سارے کے سارے عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ توحید عبادت ہے, اور اس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور پوری کائنات وجود میں آئی ہے. اور یہی دعوت ہر رسول کی رہی, بنیادی دعوت. لقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, ہر رسول کی یہ بنیادی دعوت ہے, توحید عبادت کی دعوت ہے. جب یہ دنیا اس مقصد سے دور ہو گئی, جب دنیا کہتا ہوں تو مطلب ہے پوری دنیا, ذرا غور کریں, مکہ معظمہ ایک زمانے میں ایسی جگہ تھی جو دنیا کی بدترین جگہ سمجھی جاتی تھی, اور جزیرہ عرب کے ارد گرد کے جو ممالک تھے ان میں بھی کوئی خیر باقی نہ رہا, ہر طرف سے شرک, بدعات, کفر, ظلم, فسق, فجور کی ظلمتیں چھائی ہوئی تھی ہر طرف سے. ذرا اس زمانے کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آج اپنے زمانے کی بات بعد میں کرتے ہیں. اس زمانے کو دیکھیں ذرا, جزیرہ عرب سے باہر دیکھتے پھر جزیرہ عرب کے اندر آتے ہیں, کسرا کی حکومت مشرق و شمال مشرق کی طرف, آگ کی عبادت, آگ اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں, اسی کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں. یہ طاقت, یہ سلطنت اس آگ نے دی ہے, جس نے یہ سلطنت دی ہے, طاقت دی ہے, اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس آگ کے سامنے سر جھکا دیا, اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی. اور ڈھیل اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ عقل مند سمجھدار توبہ کر لے, اور بے عقل, بے وقوف, احمق, بدکار, کافر اپنے کفر میں اور بڑھتا رہے. ایک ہزار سے یہ سلطنت قائم تھی, ایک ہزار سال سے ظلم کی انتہا. حملہ کرنا ہے کسی ملک پر, قتل عام کرنا ہے, عورتوں کو اپنے لونڈیاں بنانا ہے, اور مرد جو بچ جاتے ہیں اپنا غلام بنانا ہے, اور بدترین غلام, بدترین غلامی تھی اپنے وقت کی. یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب شہزادے شکار پہ جاتے, شدید سردیاں ہوتی اور برف باری بھی ہوتی بعض جگہوں پر, تو دو غلام لے لیتے غلاموں میں سے, جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کے پیٹ چاک کر دیتے تھے صرف اس لیے کہ شہزادہ صاحب جو ہے اپنا پاؤں اس کے پیٹ کے اندر رکھے اور اس کے گرمی پاؤں کو گرمی ملے, ایک اس طرف اور ایک اس طرف. زندہ, اگر مر جاتا تو ٹھنڈا ہو جائے گا نا, زندہ انسان کے پیٹ کو چاک کر دیا جاتا ہے اور دونوں پاؤں رکھ دیے جاتے ہیں, ایک غلام کے پیٹ میں, دوسرے غلام کے پیٹ میں, اور وہ یوں ہی آہستہ آہستہ شدید تکلیف میں مر جاتا ہے. ظلم کی انتہا, یہ انسان رب کے تعلیمات سے جب دور ہوتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر نعوذ باللہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے زندگی میں. ورنہ کب کسی انسان نے سوچا تھا کہ کسی انسان کے پیٹ کو ایسے چاک کر دیا جائے, لیکن جب آگ کے سامنے سر جھکا تو پھر یہ تو معمولی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ کے حق میں, جو سب سے بڑا حق ہے جس وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, اس حق کو پسے پشت ڈال دیا, اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہوئی, تو پھر کسی مخلوق کے حق کی کیا سوچنا ہے, کیا پوچھنا ہے. شوال کی طرف جاتے ہیں, قیصر کے سلطنت, اتخذوا احبار ورہبان اربابا من دون اللہ, شرک بدعات خرافات, وہاں پہ بھی ظلم کی انتہا. اپنے رہنماؤں کو, علماء کو رب بنا دیا, جو وہ کہتے وہی دین ہے, جو نہیں کہتے وہ دین نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کہتے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, اسی کو پکارتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں. شرک بدعات خرافات ظلم فجور فسوق کے بادل چھائے ہوئے ہیں. جنگ کرنی ہے, زمین پہ قبضہ کرنا ہے, غلام بنانے ہیں, لونڈیاں بنانی ہیں, دینا کیا ہے؟ یہی شرک بدعات خرافات الظلم دینا ہے. اس کے عوض میں کیا ملا ہے؟ یہ دنیا ڈوب رہی تھی, اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, مغرب اور جنوب کی طرف جاتے وہاں پر بھی یہی کچھ تھا, کہیں پر کوئی خیر نہیں تھا. یمن سے ابرہ کا قصہ معروف ہے, کعبے کو توڑنے کے لیے جنوب سے یمن سے نکلا ابرہ, جو نجاشی کا بھیجا گورنر تھا, اپنے زمانے کا طاقتور تھا, یہ بھی کرسچن تھا. اللہ تعالیٰ گھر کو توڑنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا, قسم کھا کے نکلا کہ نہیں چھوڑوں گا, یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو دیکھتے ہو کون اسے بچا سکتا ہے. اس بچانے والے تو بچا لے اپنے گھر کو. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, تمہیں تمہاری طاقت کا گھمنڈ ہے, اپنے بڑے ہاتھی لے کے آتے ہو دنیا کو ڈرانے کے لیے, ایک چھوٹے سے پرندوں نے تمہارا وہ حشر کیا کہ تاریخ آج گواہ ہے, ہل کر رہ گئی ہے تاریخ کہ کہاں گے اس کی طاقت ہو, کہاں گے اس کا عزم ہو, کہاں گے اس کی وہ قسم کہ اللہ کے گھر کو توڑنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ چھوٹی سی مخلوق کو بھیجا, تم تو یہ کہتے ہو کوئی روک نہیں سکتا, اب اپنے آپ کو ان پرندوں سے بچا کے دکھاؤ. جزیرہ عرب میں اندر آتے ہیں, مکہ معظمہ سب سے, آج سب سے بہترین جگہ اور ہمیشہ سب سے بہترین جگہ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, اس میں بیت اللہ الحرام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت مکہ معظمہ سب سے بہترین جگہ رہے گی. لیکن دیکھیں جب بنیادی مقصد سے انسان ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا اثر زمین پر بھی ہوتا ہے, زمانے پر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد 360 بت تھا, ایک دو نہیں. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے, ان بتوں کا بھی ہوتا ہے. حج اللہ تعالیٰ گھر کا بھی ہوتا ہے, ان بتوں کا بھی ہوتا ہے. عمرہ تعالیٰ گھر کا ہوتا ہے, ان بتوں کا بھی ہوتا ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے بھی کی جاتی, بتوں سے بھی کی جاتی. قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے, ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. جب یہ معاملہ رہا تو ان کے اخلاق بھی بدلے، ان کی عادتوں بھی میں فساد برپا ہوا، شراب پینا عام ہوا، زناکاریاں بدکاریاں عام ہوئی، قتل و غارت عام ہوئی، ایک اونٹ کے بدلے پوری قوم کو مٹا دیا جاتا تھا اس زمین کے اوپر سے، ایک اونٹ کے بدلے، اونٹ کی کیا قیمت ہے؟ لیکن طاقت ہے، گھمنڈ ہے، ہم سردار ہیں، ہمارا اثر رسوخ ہے، ہمارا وجود ہے اس دنیا میں، ہمارا نام ہے، شہرت ہے، طاقت ہے. عجب بات ہے، کیا کہیں پہ کوئی خیر نظر آ رہا ہے؟ یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں مردار جانور کھایا جاتا، غلاظت ہی غلاظت، بدکاریاں ہی بدکاریاں، ظلمتیں ہی ظلمتیں. اس ماحول میں اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں، انہی میں سے، انہیں سردار قوم میں سے بنیادی پیغام دیتے ہیں. کیا بنیادی پیغام ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ. سب سے بڑے دشمن اپنے ہی پیارے نکلے، رکاوٹیں ہی. گالی دینا، برا بلا کہنا، تہمتیں لگانا، کبھی کہتے جادوگر ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے جھوٹا ہے، کبھی کہتے مجنون ہے. صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے. مارا پیٹا گیا ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے قریب بعض لوگ مار رہے ہیں، جلدی سے جاتے ہیں دوڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور ساری کی ساری مار انہیں پڑ جاتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کو اتنا مارا ظالموں نے، کافروں نے، بدکاروں نے، یہ نہیں پتا تھا کہ چہرے پر ناک بھی ہے کہ نہیں، پورا چہرہ توڑ دیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. ان کے قوم والوں نے کہا اگر ابوبکر آج مر جاتا ہے تو ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے، کافر ہے لیکن خون کا بدلہ لینا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. سب اکٹھے ہو گئے، سب ابوبکر صدیق بے ہوش ہے اور سب اسی لیے اکٹھے ہو گئے، اب خون کا بدلہ ہم نے لینا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق آنکھیں کھولتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں ما فعل محمد، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما فعل رسول اللہ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہے؟ قوم والے کہتے ہیں ہم تمہارے سر پہ بیٹھے ہیں، صبح سے شام ہو گئی ہے، تمہاری خیر خواہی کے ہم خواہش مند ہیں، تمہارے لیے بدلے لینے پر بھی اترے ہیں، پوری قوم سے، پوری دنیا سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، تم آنکھیں کھولتے ہی اور نہیں پوچھتے، یہی پوچھتے ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیا حال ہے اس کا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں ہیں تو ہم سب خیر ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے تو پھر کوئی خیر ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پیاروں کو تکلیف دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا. صبرن آل یاسر فإنما وعدکم الجنة، صبر کرو آل یاسر، جنت کا وعدہ سچا اللہ تعالیٰ کا، جنت تمہاری منتظر ہے، بس صبر کرو. کس چیز کا پیغام ہے بار بار؟ صبر کرو، صبر کرو. گالیاں بھی کھائی ہیں، مار بھی کھائی ہیں، صبر کرتے رہے. قتل کر دیا گیا سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ کو، سب سے پہلے شہیدہ اسلام میں، وہ عظیم خاتون، اسی توحید عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم پر دو ٹکڑے کر دیے گئے، بے دردی سے قتل کر دیا گیا دو اونٹوں کے بیچ میں، 60 سال کی عمر سی، دو اونٹوں کے بیچ میں اسے پاؤں باندھ دیے اور اس ظالم ملعون نے، ابو جہل نے پیٹ کے نیچے سے نیزہ مارا اور ان اونٹوں کو جڑوائے، دو حصے میں کٹ گئے، جرم کیا تھا؟ کسی کا مال لوٹا تھا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے حق، جس مقصد لوگ پیدا ہوئے ہیں اس مقصد عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ظالموں نے روکا، بار بار روکا، قتل بھی کر دیا، ہاتھ اٹھایا کسی نے، بیٹے نے ہاتھ اٹھایا، خاوند نے ہاتھ اٹھایا، صبرن آل یاسر، صبر کرتے رہو، کفو ایدیکم، ہاتھ روکے رہو۔ بات یہ نہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور پوری امت کو مصیبت میں ڈال دو، نہیں، صبر کرتے، ابھی وقت نہیں آیا ہاتھ اٹھانے کا۔ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دو حصوں میں ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تعمیل کیسے کی دیکھیں۔ اسے کہتے فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ کی سرزمین تنگ ہوئی اور اپنے ہی پیاروں نے دعوت کو دھتکار دیا، نہیں قبول کیا، پیغام کیا ہے؟ اسی بنیادی پیغام کی طرف واپس بلا رہے جس کے لیے پیدا کیا گئے ہیں، یعنی کہ وہ خود رکے، سب کو روکتے رہے، تہمتیں لگاتے رہے، جھوٹ باندھتے رہے، مارتے رہے، پیٹتے رہے، قتل کا منصوبہ بھی کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ نے دعوت نہیں قبول کرے، طائف کی طرف رخ کیا، طائف قریب تھا مکہ کے، اور طائف طاقتور بھی تھے، اپنے قوم کے سردار بھی تھے، اثر رسوخ بھی تھا، اور وہ اس وقت وہ زمانہ تھا جزیر عرب میں قومیت ہی قومیت، کو ایک سردار آپ جانتے، ایک لیڈر تھا کہ کوئی لیڈر نہیں تھا، ان کا بٹے ہوئے تھے قوم میں، ہر قوم کا سردار تھا اور ہر قوم کا سردار اپنی جگہ کا مالک تھا، اور بٹے ہوئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے تھے سارے۔ اب سب کو جمع بھی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پر اپنی قوم کو جمع نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پوری دنیا کو جمع کرنا ہے اس لا الہ الا اللہ پر۔ طائف کا رخ کرتے ہیں پیدل، اپنے ایک صحابی کو لے کے، سر زید بن حارثہ، سواری پہ سوار کیوں نہ ہوئے؟ تاکہ مکہ والے جو جاسوس ہیں سارے یہ نہ سمجھے کہ آپ وسلم جا رہے ہیں پھر راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کریں یا کوئی نقصان پہنچ جائے۔ پیدل انسان کو کون سوچ سکتا ہے کہ شہر سے باہر بھی جا سکتا ہے؟ مکہ سے طائف کا یہ کٹھن اور مشکل راستہ، ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں جاتے ہیں، اور سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اور پھر شام تک ریسٹ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کرتے ہیں، ان پہاڑیوں کا سفر، کانٹے دار درختوں اور پودوں سے گزرتے ہوئے اس دعوت کو لے کے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ان ظالموں سے دھتکارا ہی نہیں، صرف یعنی کہ برا بلا کہا، بلکہ اپنے غلاموں کو اور لڑکوں کو کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی، پتھر مارتے رہے، دو میل کے فاصلے تک کھڑا کر دیا اور پتھر مارتے رہے، بعض موقع کہتے چھ میل کے فاصلے تک۔ ہم نے کبھی ایک پتھر کھایا یا برداشت کیا ہے؟ ایک پتھر بھی، ہم تو ایک گالی نہیں سن سکتے۔ کوئی کہتے ہیں وہابی ہے تو ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، گالی دیتے ہیں، چھوڑ، مت کرو دعوت توحید کی طرف، فتنہ پیدا ہوتا ہے، خاموش رہتے ہیں، لوگوں کو شرک سے منع نہیں کرو، پھر یہ وہابی کہتے ہیں، یار شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، توحید کی طرف دعوت دینے سے شرم آتی ہے۔ شرم اس لیے آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، ہم نے کون سے کبھی کوئی ایک پتھر کھایا اس دعوت کے لیے؟ دو میل کا فاصلہ ہے اور مسلسل پتھر مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی خون سے لتپت ہو گئے۔ کیا قصور ہے، کیا جرم کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف واپس بلانا ہے، جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس مقصد کی طرف واپس لوگوں کو بلانا ہے، واپس مکہ چلے جاتے ہیں۔ اہل مکہ تیار تھے پہلے سے، ایک شخص کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. پوری دنیا ڈوب رہی ہے ظلمات میں، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے. آزمائش ہے، تکلیف ہے، لیکن صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ وحی نازل ہو رہی ہے، سابق ہے وہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے. صبر ہے، علم ہے، اور پھر تقویٰ بھی ہے. سن لیں یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں. آگے تبدیلی قریب آ چکی ہے، اب اس پوری دنیا میں تبدیلی آنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب مکہ سے باہر بھی دعوت مشکل ہو گئی ہے، لیکن ایک راستہ ہے. جب انسان کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے نا، جب سارے راستے بند ہو جائے تو پھر راستے کی تلاش بھی کرتا ہے. جو دل سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، وہ پھر گھر مایوس ہو کر گھر میں نہیں بیٹھ جاتا. اس کی زندگی مایوسی کے نام کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جدوجہد کرنے والا ہے. ہمارے بعض بچے اگر ایک امتحان میں رہ جاتے ہیں تو دنیا پوری ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے. ارے بس میں تو ناکام ہو گیا، مایوسی چھا جاتی ہے. نہیں، اور محنت کر کے مزید اچھے نمبر لے کے آؤ. آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اپنے اندر جو نقص اور خامی ہے اس کو درست کرو. مایوسی کس لیے ہے؟ بے روزگاری عام ہے، کہاں جاؤں میں، نوکری نہیں ملتی، سارا وقت ضائع کیا علم حاصل کرنے میں. ایک دروازہ بند ہے، دوسرے تلاش کرو، محنت کرو، ٹیکسی ڈرائیور بن جاؤ. اب میں گاڑی چلاؤں گا، ٹیکسی چلاؤں گا، میرے دوست کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس سے تمہیں ڈگری لی ہے کہ تم اب ٹیکسی چلاتے رہو، ڈرائیور بن جاؤ. نہیں، یہ کام اس سے نہیں ہوتا. میرے کام کرنا ہے پھر اس ڈگری کے مطابق ہی کرنا ہے، ورنہ پھر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے زندگی میں وہ گھر بیٹھا ہے. اور وہی بیچارے بوڑھے والدین، اتنی بڑا کر دیا ہے، اپنی ساری انویسٹمنٹ لگا دی ہے، ابھی بھی اسی کی خدمت کرتے جا رہے ہیں. یہ بیچارہ گھر میں بیٹھا ہے، بیچارہ پریشان ہے. ہمارا بیٹا کب اس پریشانی سے نکلے گا؟ کب آنکھیں کھولے گا؟ واللہ جب تک قدم نہیں بڑھائے گا ایسے پڑا رہے گا، سڑتا رہے گا گھر میں، اور تمہیں بھی پریشان کرتا رہے گا. سمجھاؤ اسے، پیار سے سمجھاؤ، طریقے سے سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ. اگر کل تک نہیں ڈرایا تو اب ڈراؤ. اپنی سی وی بنائے، 10 جگہ پہ دے 20 100 جگہ پہ دے دے، کیا جاتا ہے؟ آپ نے میل ہی بھیجنی ہے، کون سا کوئی دستک دینا دروازوں پہ؟ آج کل تو آسان ہو گیا سسٹم، ایک جگہ پہ میل بھیجی جواب نہیں آیا تو کس نے کہا تمہارا رزق اسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ جس جگہ تمہارا رزق لکھا وہاں تو آپ نے کچھ بھیجا نہیں، نہ وہاں پہ گئے ہو، جگہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں بھوکا مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا. رزق ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن تلاش ہم نے کرنا ہے. رزق ہمیں تلاش نہیں کر کے ہمارے پاس آئے گا، ہم نے رزق کو تلاش کرنا ہے، ہم نے گھر سے نکلنا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سب راستے بند ہوئے، باہر جانا بھی مشکل ہوا، تو پھر ایک راستہ تھا. لوگ حج کرنے آتے تھے، باہر سے خود لوگ آتے تھے نا، تو ایک موقع حج پر لوگوں کو دعوت دیتے، اپنے نہ صحیح بیگانے ہی صحیح. اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہے، بنیادی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے. یہ نہیں چاہتے تو ان کی مرضی ہے، لیکن جن کو اس دعوت کی خبر نہیں، ان تک یہ دعوت کیوں نہ پہنچایا جائے. مدینہ سے وفد آتا ہے، یثرب سے، مدینہ سے، اور وہ وفد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. سیدنا عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اپنے کفر پر ہیں. وفد آتا ہے یثرب سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنی وفود آتے ہیں باہر سے، سب سے پہلے یہ دعوت پیش کرتے ہیں، دعوت توحید، توحید عبادت. کائن دھتکارا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. مدینہ سے یثرب سے وفد آیا، انہوں نے دعوت کو سنا، اچھی لگی، اور کہا کہ ہم تیار ہیں، اچھی بات ہے. اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، پہلے سال میں بیعت العقبہ جو پہلی ہوئی 12 لوگ تھے، اگلے سال میں 72 کے قریب آئے، غالباً دو عورتیں بھی ان میں شامل تھیں، بیعت ہوئی کہ شرک کبھی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، اور اس بیعت میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت بھی کریں گے، مدینہ کے اندر ہمارا ذمہ حفاظت، معاہدہ ہوا. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، کہتے ہیں یہ دیکھ لو، اگر یہاں سے وعدہ کر کے جاتے ہو اور پھر میرا بھتیجا تمہارے طرف آتا ہے اور کوئی بھی اسے نقصان پہنچاتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تو ابھی وقت ہے کہ پوری دنیا ساری قومیں تمہارے خلاف ہو جائیں گی، یہ معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یعنی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے بیعت کرنا اور پھر ان احکامات کو لازم پکڑنا، کوئی عام بات نہیں ہے، تمہارے اپنے بھی تمہارے خلاف رہیں گے، باہر کے لوگ بھی خلاف رہیں گے، قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے سمجھ لیا ہے، بس دعوت توحید دل میں جگہ کر لی ہے نا، کوئی پرواہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، ایمان کی مٹھاس دل میں محسوس کی، اب تو ہم دعوت دیں گے، ہم ساتھ دیں گے، مدد بھی کریں گے، عزم ہوا، عہد ہوا، بیعت ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید مصعب بن عمیر کو بھیجا، اپنے پیارے صحابی کو، جوان صحابی ہے لیکن علم والا صحابی ہے، کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور علم حاصل کیا. مدینہ جاتے ہیں، ایک صحابی کو بھیجا دعوت تبلیغ کے لیے، مشکل ترین وقت میں دو کو نہیں بھیجا، تین کو نہیں، جماعت نہیں بھیجی، ایک صحابی کو بھیجا، اگر ایک سے کام ہو جاتا ہے دعوت کا تو پھر پوری جماعت کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، مشکل ترین وقت ہے، ایک صحابی کو بھیجا. اور اس ایک صحابی کی دعوت کی برکت سے دیکھیں آپ، جو بڑے سردار تھے جو دعوت قبول نہیں کر رہے تھے، ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت کی، بیعت العقبہ پہلی اور دوسری، اللہ تعالی فضل و کرم، اور پھر سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی اس دعوت سے ان کے بعض سردار دار السلام میں داخل ہوتے ہیں، جیسے کہ سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہم من الصحابہ اجمعین، پھر سیدنا سعد بن معاذ بن قوم کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی سے کلام نہیں کروں جب تک کہ تم یہ میرا یہ پیغام نہ سن لو اور نہ مان لو، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری ہوں میں سب سے. کبھی ہمارے سردار کو ابھی تک ہم نے کیوں بات ٹالی نہیں، اس کی معاملہ کیا، معاملہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پاؤ گے، پوری کی پوری قوم، ساری کی ساری قوم کلمہ پڑھ لیتی ہے. سبحان اللہ، ابھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے، تیاری ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے ہجرت کا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اجازت دیتے ہیں، ہجرت کا حکم دیتے ہیں، اب وقت آئے ہجرت کا، اور سب سے پہلے ہجرت کر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. وہ کتنا پیارا قصہ ہے، دردناک قصہ ہے واللہ. ہم بچوں کو قصے سناتے ہیں، فیری ٹیل سناتے ہیں، اس لیے ہمارے بچے بھی بچے ہی ہیں، کبھی بڑے نہیں ہوئے. جھوٹے قصوں میں کب کوئی انسان بڑا ہوتا ہے، فیری ٹیلز میں تو وہ فیری ٹیلز میں گھومتا رہتا ہے بیچارہ. کبھی یہ قصے تو سنائے، میاں بیوی اور بچہ ساتھ جا رہے ہیں، کافر آتے راستہ روکتے ہیں، کہاں لے جا رہے ہو ہماری بیٹی کو، مکہ سے باہر لے جا رہے ہو، ثابت تو پہلے سے ہو گئے تم لوگ، یعنی ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے، بے دین ہو گئے ہو، اب بیٹی بھی ہم سے لے جانا، ہماری اجازت نہیں جانے دیں گے. ام سلمہ کو لے لیا زبردستی، باپ والے آ گئے، ابو سلمہ کی قوم آ گئی، اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہو، بچہ ہمارا ہے، بچہ کو انہوں نے چھین لیا. یہاں تک کہ دونوں قوموں کے بیچ میں بچہ بیچ میں ایک ادھر ادھر کھینچ رہا ہے، یہ جو ہڈی ہے کندھے کی ہڈی یہاں سے نکل گئی کندھے سے، باپ بیچارہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کا پورا گھرانہ مصیبت میں ہے، پورا گھرانہ، اہل و عیال. ہماری زندگی کیا ہے؟ یہی تو زندگی ہماری، بیوی اور بچے. گھر پہلے قربان کر کے آئے، مکہ میں جو گھر تھا وہ چھوڑ دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا، اس میں جو کچھ وہ بھی چھوڑ دیا، صرف بدن پہ کپڑے اور چند ضروری چیزیں جو ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں، ان کافروں کو سب کچھ چھوڑ دیا. لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری ساری زندگی، ساری دنیا تم سے چھین لیں گے. ہم بیوی کو اس کے گھر والے لے گئے، بچے کو اس کے دادے والے لے گئے، سارے لے گئے. کون رہا اکیلا؟ ابو سلمہ اللہ علیہ وسلم اکیلا رہا. کیا مان لی ان کی بات؟ بیوی بچوں کو، اب بچہ رو رہا ہے، کندھا نکلا ہوا ہے بچے کا، چھوٹا معصوم بچہ ہے، رو رہا ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سبحان اللہ، مڑ کے بھی نہیں دیکھا پیچھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چلے گئے مدینہ کی طرف. ام سلمہ روتی رہی پورا ایک سال اپنے خاوند سے جدا، بچہ بھی اپنی جگہ روتا رہا، آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مشکل تھی. گھر والے تنگ آ گئے، بھئی یہ تو رو رو کے مر جائے گی، جانے دو اسے. دادے والے بھی پریشان ہوئے، بھیجو اس کو ماں کے پاس، اس نے ہمیں پریشان کر دیا. بچہ ماں کی طرف آ جاتا ہے اور دونوں ماں اور بیٹا جو ہے واپس جاتے ہیں اپنے خاوند اور رے باپ کی طرف، ہجرت کر لیتے ہیں. لیکن آزمائش تھی، اللہ نے بھی لانا تھا، محفوظ بھی کرنا تھا، وقتی طور پہ آزمائش، سخت آزمائش تھی. کامیاب ہوئے، کل انہیں قربانی دی اس دنیا کی. آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، بار بار کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، تا قیامت کرتے رہیں گے. یہ اصل کامیابی ہے، وہ مال وہ دولت جو مکہ میں تھا، آج کون اس کا مالک ہے؟ وہی مالک ہے، کیونکہ اولاد میں سے کوئی مالک ہے. زمین پر لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ملکیت بھی بدلتی رہتی ہے، لیکن رہتا کیا ہے؟ باقی انسان کا عمل باقی رہتا ہے، اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کے لیے دعائیں باقی رہتی ہیں. سبحان اللہ. الغرض، صحابہ کرام نے ہجرت کی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ کی طرف پہنچے. اور ہجرت کا قصہ لمبا ہے، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مشرک کا ساتھ بھی، ایک مشرک سے مدد طلب کرتے ہیں. عبداللہ بن عریق کافر مشرک تھا، لیکن اچھا راہگیر تھا، اسے بہت ایسے راستے آتے تھے مختلف جگہ پہ جانے کے لیے جس سے بہت لوگ غافل تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوئی کہ یہ شخص جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھ دی گئی، یعنی تین میں سے ایک ضرور کرنا ہے جو انہوں نے سوچا تھا. قید کرنا ہے ہمیشہ کے لیے یا جلوطن کرنا ہے یا قتل کرنا ہے، تو اتفاق قتل کرنے پہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، پہلے جنوب کی طرف جاتے ہیں، غار حرا میں ٹھہرتے ہیں. عبداللہ بن عریق سے وعدہ ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد آنا ہے 2 اونٹ لے کے. عبداللہ بن عریق اپنے وعدے کے مطابق، کافر سے وعدہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت کافر سے مدد بھی لی جا سکتی ہے ضرورت کے لیے، اور یہ مشکل ترین وقت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور پھر مدینہ پہنچتے ہیں. لمبا قصہ ہے، ہجرت کا قصہ سن لینا، خطبے میں گزر چکا ہے. مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں پر اور چیلنجز ہیں، یہودی موجود ہیں اور بدترین قوم ہے یہودی جو ہے، مکر میں، فریب میں، دھوکے میں، اور پھر مشرکین بھی موجود ہیں، بت پرستی کرنے والے. اور پھر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ان مومنوں سے نفرت کرتے، بغض کرتے تھے، جو منافقین تھے، بعد منافقین بنے، جھوٹا کلمہ پڑھا، دل میں کفر باقی رہا لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لیا. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ہمنے والے ہم پیارے، کیونکہ عبداللہ بن سلول مدینہ کا سردار ہو، یثرب کا سردار ہونا چاہتا تھا، خواب تھا اس کا، اس کے خواب پہ پانی پھر گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی شخصیت، آپ وسلم کا فرمان، آپ وسلم کی دعوت، آپ وسلم سے پیار کرنے والے، آپ وسلم کا اثر و سخاص سے بڑھتا گیا. ایک نیا شخص آتا ہے اور پورے مدینے میں چھا جاتا ہے، سبحان اللہ، کم عرصے میں بہت سارے چیلنجز تھے. اور پھر مکہ والے بھی دشمن تھے، ارد گرد مشرکین بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہو رہا ہے، ایک نئی چیز آئی ہے. الغرض ہجرت سے ابتدا ہوئی، اگر یہ تعبیر صحیح، مسلمان سولیزیشن کی، اسلام کی سولیزیشن کی، اسلام کا صحیح وجود ہجرت کے بعد ہوا. مکہ میں اسلام موجود تھا لیکن مغلوب تھا، دعوت توحید آگے بڑھنے تھے، نہیں دے رہے تھے، موقع نہیں مل رہا تھا، کافر مشرک اور مخالفین نہیں آگے بڑھنے دے رہے تھے. اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کن فیکون بھی کر سکتا تھا کہ نہیں، تک پتہ چلے قدر ہمیں توحید کی قدر ہو، اتباع سنت کی قدر ہو، ان قربانیوں کی قدر ہو ہمیں، یہ دین فطرت کا دین ہے. یہ کلام زبان کلمے کو کہانی قصے نہیں ہیں، فطرت کا دین ہے، حق دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم مدینہ پہنچتے ہیں. یاد رکھیں کسی بھی سولیزیشن کے لیے کہ قیام کے چار ارکان کا ہونا ضروری ہے، چار پلرز ہوتے ہیں، چار ارکان ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک قائد کا ہونا اور ایک فکر، نظریہ دوسرا، تیسرے نمبر پہ لوگ جو اس نظریوں کو اپنائے ہیں، چوتھے نمبر پہ زمین جس پر عمل کیا جائے اس نظریے پہ، پھر کوئی سولیزیشن وجود میں آتی ہے. چار پلرز ہیں، نظریہ ہے، لوگ ہیں، قائد ہے آگے چلنے والے، لوگ اس کے پیچھے چلنے والے، اور عمل کرنے کے لیے زمین بھی ہے. مکہ میں تین چیزیں تھیں، چوتھی نہیں تھی. کیا تھا مکہ میں؟ قائد بھی تھا، نظریہ بھی تھا، لوگ بھی تھے، جتنے تھے تھے تو صحیح، لیکن عمل کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو اصل قیام اسلامی مملکت کا، دین اسلام کے صحیح وجود کا دنیا میں ہجرت کے بعد ہوا. اس لیے یہ واقعہ تاریخ اسلام سب سے بڑا واقعہ ہے، اگرچہ اور واقعات بھی، جنگ بدر ہے، فتح مکہ ہے، اور بھی واقعات ہیں، لیکن جنگ بدر کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے. فتح مکہ کب ہوا؟ تو بنیاد ہجرت ہی ہے. اور یہی وجہ ہے جب سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں تاریخ کا وقت، اسلامی تاریخ کی ابتدا کب سے ہو؟ تجاویز ہوئی، کس نے کہا جنگ بدر سے ہو، کس نے کہا فتح مکہ سے ہو، مختلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہو، مختلف آرائے تھی. لیکن سیدنا عمر بن خطاب کی یہ رائے تھی کہ جس سے دین اسلام کو عزت ملی وہی وقت ہم متعین کرتے ہیں، اور وہ وقت ہجرت کا. تو ہجرت سے ہی تاریخ اسلام کی ابتدا ہوئی، اور اسے ہجری تاریخ کہا جاتا ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 30 ذوالحجہ 1435 ہجری. ہجری کہتے ہیں نا، ہجری سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کو ہجرت کرتے ہوئے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن گزرے ہیں؟ 1435 سال، 12 مہینے، 30 دن. ارے ہم دن بھی گنتے ہیں ہجرت کا، کبھی سوچا ہے؟ صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ یہی تاریخ ہجرت ہے. دن تک بھی جانتے ہیں، مہینے بھی جانتے ہیں، سال بھی جانتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہے؟ سبحان اللہ. ابتدا ہوئے دین اسلام کی، دعوت توحید کی، آہستہ آہستہ کلمہ توحید کی دعوت پھیلتی گئی. اور جو سولیزیشن موجود تھی نا، کیسر کی میں نے بات کی، کسرا کی میں نے بات کی، ان کے پاس کیا تھا؟ سولیزیشن تو تھی نا، قائد بھی تھا، لوگ بھی تھے، زمین بھی تھی، نظریہ کیا تھا؟ کوئی تھا نظریہ؟ جو نظریہ کیسر کا تھا آگ کی پوجا تھی، ظلم تھا، بدکاریاں تھی. قیصر کا نظریہ کیا تھا؟ کرسچینٹی، کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اسے پکارو. ظلم تھا، خرافات تھی، بدعات تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ کیا تھا؟ کیا بولے؟ دعوت تھی لا الہ الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جب لوگ واپس آئے اپنے مقصد جس کے لیے وہ پیدا ہوئے اس کو مضبوطی سے تھاما اور آگے بڑھتے رہے، محنت کرتے، جد و جہد کرتے رہے، اس دنیا کے سب سے بڑے فاتح نکلے، سب سے بڑے عزت دار نکلے. اور یہ جو سلطنت تھی نا مشرق و مغرب کی طرف، یہ جو اہل کفر کا اور طاقت کا وجود تھا، قیصر کی سلطنت اور اس کے امپرر ٹوٹی ہے سن 14 ہجری میں، ہجرت کے 14ویں سال. عجب بات ہے واللہ، 1000 سال پرانی سلطنت جس کی جڑیں مضبوط تھی، طاقت تھی، اصل رسوخ تھا، وجود تھا دنیا میں، ہجرت کے 14ویں سال. یہ نہیں کہ صرف اسے ہلا کے رکھ دیا بلکہ وجود سے مٹا دیا. آج اگر آگ کے پجاری کہیں پر ہیں تو کسی قبیلے میں چھپے ہوئے، کسی جنگل میں، کسی یا پہاڑوں پر. کبھی دیکھے کسی شہر میں آگ کی پوجا ہوتی ہو؟ انڈیا میں تو 33 کروڑ معبود ہیں، صرف پریشان نہ ہونا. لیکن جیسے کہ ایک نظریہ موجود تھا آگ کی عبادت کا، کہاں ہے آج؟ ٹوٹ گیا ہے. قیصر کا نظریہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کرسچینٹی کو دیکھے، سیکولرزم چھا گئی ہے، خود ان کے اپنے بیٹوں نے دھتکار دے، کہتے نہیں مان سکتے ہم، بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں مشینری والے. آپ نے کبھی سوچا انڈیا میں کرسچن کہاں سے ہے؟ کیرلا میں جا کے، وہ اتنی دور دراز علاقے میں جا کے، کیوں کرسچن بہت زیادہ ہے؟ نائجیریا میں، افریقہ کے جنگل میں، کہاں سے کرسچن بنے؟ بلینز آف ڈالرز خرچ کرے چرچ، لوگوں کو دنیا دے کے ان سے دین خرید رہا ہے. فتنوں کا زمانہ ہے آج کے زمانے میں. اچھا، جو قیصر کے سلطنت 600 سال پرانی تھی، 15 ہجری میں ہو بھی گئی، صرف عمر بن خطاب کے زمانے میں پوری دنیا میں تبدیلی کا آغاز ہوا. آپ سب زمانے میں جزیرہ عرب تک تھا، ابوبکر زمانے میں زیر عرب تک تھا، سن عمر کے زمانے میں زیر عرب سے باہر یہ دعوت توحید نکلی. ایران ہے، عراق، شام، یہ سارا عراق جو قریبی علاقہ ہے، سن عثمان کے زمانے میں یورپ تک پہنچے، سن علی کے زمانے چند فتوحات ہوئی، اور ہمارے زمانے میں جو محنت انہوں نے کی تھی فرانس تک، ایفل ٹاور مشہور ہے فرانس کا، وہاں تک دعوت توحید پہنچی تھی، وہاں تک مسلمان تھے، وہاں تک لا الہ الا اللہ کا جھنڈا تھا. آج کہاں ہے؟ الاندلس، اسپین اور پرتگال، ایک قلعہ تھا مسلمانوں کا کسی زمانے میں، آج کہاں ہے؟ اسپین مسلمان ملک ہے، پرتگال مسلمان ملک ہے. جب اس مقصد، بنیادی مقصد سے لا الہ الا اللہ سے دوری اختیار کی، اور اس مسلمان نے بدعات و فروات کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا، تو یہ تو ہونا ہی تھا کہ نہیں. آہستہ آہستہ جب ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو آہستہ آہستہ خرابیاں پیدا ہوئیں، اور پھر کافر غلبہ بھی آہستہ ایسا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آج ہم عزت والے، شان والے تھے، آج ہم ذلیلوں کی بھی ذلیل بن گئے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں کوئی خرابی موجود ہے؟ یہ کوئی نہیں ہے. کیا نظر آتا ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھے، دور مشرق مغرب میں کیا ہو رہا ہے، پھر اپنے قریب، اپنے امت میں دیکھیں کیا ہے، معاشرے میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں. اپنے آپ سے ابتدا کی تھی نا، اب انتہا بھی اپنی ہی طرف ہے. کیا نظر آتا ہے؟ کیا اس مقصد کو ہم پورا کریں جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مزارات کا قیام مسلمان ممالک میں ہے، جمہوریہ اسلامیہ لکھا ہوتا ہے پہلے اسلامیہ، اور پھر شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی میں مزارات قائم. کعبہ کے ارد 360 بت تھا، یہاں پر آپ گن نہیں سکتے کہ کتنے بت موجود ہیں، کتنی ایسی قبریں موجود ہیں، وثن موجود ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے اسلام کے نام پر. دور ہوئے ہم اس مقصد سے تو پھر ذلیل بھی ضرور ہوئے. کب تک ہوتے رہیں گے؟ فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائش کا زمانہ ہے، دین سے دوری کا زمانہ ہے، کفر کے غلبے کا زمانہ ہے، شرک بدعات و خرافات کے غلبے کا زمانہ ہے، نافرمانی کا زمانہ ہے. آج مسلمان مسلمان سے زیادہ ڈرتا ہے کافر سے. جہاد کے نام پر دہشت گردی کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے. آج کے زمانے میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ واللہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہی راستہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واپس ہے توحید کی طرف، واپس ہے سنت کی طرف. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، تبدیلی صرف مسلمان امت میں نہیں ہوگی، پوری دنیا میں تبدیلی ہوگی. آج امریکہ کی کیا سلطنت ہے، روس کی کیا سلطنت ہے، اہل کفر کی کیا طاقت ہے. 14 سال تک نہ رہ سکے کسرا اور قیصر، 1400 سال میں یہ کیسے رہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ٹوٹتی ان کی طاقت؟ خرابی ہمارے اندر ہے. دشمن کی طاقت تب ٹوٹتی ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے اور ہم طاقتور ہوتے ہیں. اور ایمان توحید کی طاقت بنیادی طاقت ہے. خود شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعات میں ڈوبے ہوئے، نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور فاتح بننا چاہتے پوری دنیا. اگر فاتح بننا ہے تو اپنے دل کے فاتح بنو سب سے پہلے. اس دل سے شرک بدعات و خرافات کی ظلمت کو نکالو، دل کو پاک کرو، اور میں پھر دیکھتا ہوں کیسے تبدیلی نہیں آتی. سب ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ سنیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العبادت فی الحرج کہجرت الی. حرج کے موقع پر، فتنوں کے زمانوں میں، قتل و غارت کے موقع پر جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، توحید عبادت پر قائم رہا ہے، اس کا اجر و ثواب ایسے کہ جیسے کہ اس نے میری طرف ہجرت کی ہے. ہجرت پھر بھی زندہ ہو سکتی ہے، یہ واقعہ پھر سے وجود میں آ سکتا ہے، لیکن زمین کی طرف ہجرت نہیں کرنی پڑے گی ہمیں. آج ہجرت کرنی ہے توحید کی طرف، سنت کی طرف، فرما برداری کی طرف ہجرت کرنی ہے. اور واللہ جب تک ہجرت نہیں ہوگی تبدیلی نہیں ہوگی، اور عزت بھی نہیں ملنے والی. نئے سال کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سی تبدیلی ہماری زندگی میں آئی؟ ہماری زندگی میں ہم نے کیا تبدیل کیا ہے؟ کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے پچھلے سال میں؟ اگلے سال تک زندہ رہتے ہیں کہ نہیں، کس کو کیا خبر؟ کیا کھوئیں گے، کیا پائیں گے، کیا ہم جانتے ہیں؟ لیکن آج جو ہم کر سکتے وہ کیوں نہیں کرتے؟ صبر نہیں کر سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے، تقوی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، توحید کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، سنت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، سلف کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کی قسم کچھ کر نہیں سکتے. یہ سارے کے سارے جدوجہد واللہ کوئی کام نہیں آئے. وقت کا ضائع کرنا ہے. جس دعوت اور تبلیغ میں توحید کی دعوت نہ ہو وہ صرف ناقص نہیں بلکہ دعوت ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ دعوت دو، اپنے آپ سے ابتدا کرو، اپنے گھر کو تبدیل کرو، اپنے معاشرے پر اس کا اثر ہوگا، امت پر اثر ہوگا، اور پھر دنیا پر بھی اثر ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح کے منہج کو سمجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں توحید اور سنت کو قائم کر دے، منہج سلف کو قائم کر دے، شرک بدعات و خرافات سے ہمیں دور فرمائے، محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عزت عطا فرمائے جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے عزت دی تھی۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔